الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيادة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
مدینہ شریف میں ننگے پاؤں رہنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟
یوں تو مطلب سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں ننگے پاؤں بھی رہتے تھے اور سواری پر بھی نہیں بیٹھتے تھے نظیر کے لیے، اور مدینہ شریف میں استنجا بھی نہیں فرماتے تھے. اب ظاہر ہے کہ مطلب استنجا سے تو بچ نہیں سکتا آدمی، عام آدمی، ننگے پاؤں تو رہنا ممکن ہے، جو ممکن ہے وہ کرے. اور اب تو سچی بات ہے کہ اب تو مدینہ شریف میں ہر حاجی تقریباً ننگے پاؤں ہی رہتا ہے. کیسے؟ کہ اب جو مسجد نبوی شریف کی جدید تعمیر ہے تو اس کی ہوتی نہیں ہوتی گی، اب جتنا بھی قدیم مدینہ تھا، اصل مدینہ، وہ سب کے سب مسجد نبوی شریف میں آ گیا ہے. لیکن اب یہ جو توسیع ہوئی ہے شہر کی، تو یہ سارا مدینہ ہی کہلائیں گے، مکانات جو سب مدینہ ہی کہلائیں گے، لیکن وہ اصل میں جو قدیم ہے اس کی روحانیت کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو ننگے پیر مطلب رہنا جو ہے یہ ادب ہے، اگر کوئی یہ جوتے پہنتا ہے تو اس کو برا نہیں کہیں گے، اور کوئی نہیں پہنتا اس کو بھی برا نہیں کہیں گے، یہ ادب کرتا ہے. اچھا اب اگر کوئی بولتا ہے کہ تم جوتے کیوں نہیں پہنتے ہو مدینے میں، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں پہنتے تھے مدینہ شریف میں جوتے، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو جب کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے مطلب بلایا، تو 16 پارے کی 10 رکوع میں ہے: فَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، ترجمہ کنز الایمان، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوبا میں ہے. تو جب یعنی کہ وادی طوبا کا ادب ہے کہ وہاں جوتے اتارنے کا اللہ کے نبی کو حکم، اللہ کے نبی کے جو مبارک جوتے ہیں خدا کی قسم بڑے سے بڑے بادشاہ کے سر کے تاج سے بھی کروڑوں درجے افضل ہے نبی کا جو جوتا ہے واللہ. تو جب نبی کو حکم ہوا کہ اپنے جوتے اتار ڈالو اس مقدس وادی میں، تو پھر مدینہ تو مدینہ ہے، مدینہ تو ساری کائنات کا نگینہ ہے، اور نگینہ ہر نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے، تو مدینہ عقیدت کا مرکز ہے الحمدللہ. اب مطلب یہ کہ مدینہ شریف میں جوتا اگر کوئی نہیں پہنتا تو وہ قابل تحسین ہے اس کا یہ عمل. ہاں استنجا خانے میں جب جائے تو بے شک جوتے پہن لے، اپنے پاؤں کو پاک رکھے، کہیں ایسا پانی بکھرا ہوا ہے جو پاک نہیں ہے تو اس میں ننگے پاؤں نہ چلے، بلکہ اس تھوڑی دیر کے لیے اس میں چپل ڈال دے اپنے پیروں میں. بعض ہوتے ہیں جو اپنے وہ ہر وقت چپل ساتھ رکھتے ہیں کہ جب ایسے موقع پر چپل پہن لیے پھر اتار کے بغل میں رکھ لیے چلتے. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کیا ادب پسند آ جائے کچھ نہیں. ایک شخص نے مسجد نبوی جس شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے اپنا قالین بچھایا ہوا، جیسے آج کل بھی لوگ اپنے اپنے مسلح بچھاتے رہتے ہیں نماز پڑھتے، تو اس نے کوئی اپنا قالین بچھایا ہوا، اس پر کوئی عاشق رسول ہوگا جو مدینے میں ننگے پیر پھرتا ہوگا، تو وہ اس کی قالین پر پاؤں رکھ دیا اس نے بے خیالی میں، اور اس کے پاؤں جو تھے وہ گرد آلود تھے، مدینے کی مٹی اس میں لگی ہوئی تھی، تو وہ قالین بچھانے والے ناک بھون چڑھائے، اس کو بولا دیکھتے نہیں ہوں میرے قالین پر تم نے پاؤں دے، ہٹا دیا. کہتے ہیں کہ رات کو اس قالین والے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ سرکار اس پر ناراض تھے، تو فرمایا کہ تمہارے قالین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ، جس جو قالین ہمارے عاشق کے لیے ممنوع ہے اس کی ہم کو بھی ضرورت ہے. واللہ اعلم، اس کو اب یہ سنائی دی اس کی حکایت، کوئی بعید نہیں ہے کہ مطلب ایک اسی طرح کا واقعہ کچھ پڑھا تھا میں نے اس کتاب میں مفہوماً، کہ مدینہ شریف میں دہی کھاتے وقت کسی کے دل میں خیال آیا کہ مدینہ کا دہی تو کھٹا دہی اپنے وطن میں تو میٹھا ہوتا، تو اس پر بھی مطلب نے کہ خواب میں اس شخص کو سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ ہمارے مدینے کے دہی پر عیب کیوں لگایا، کھٹا کیوں پسند کیا اس نے. یہ دراصل مطلب یہ ہے کہ امتحانات اس میں ہوتے ہیں. سنبھل کر پاؤں رکھنا ظاہرو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا ظاہرو شہر مدینہ میں، سانا ہو سارا سفر بیتا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیتا ہو جائے. تو اس لیے بہت سنبھل کر چلنا ہے، غصہ دلانے کے واقعات بھی ہوں گے، کوئی بعید نہیں ہے کہ جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے وہ حقیقت میں تو کوئی انسان ہے لیکن وہ باتیں ہو سکتا ہے فرشتہ ہو اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہے، اور آپ غصے میں آتے ایک ٹھوک دیں اس کو یا دو گالیاں دے دیں اور کیا کرایا تارت ہو جائے اللہ نہ کرے. تو سچی بات ہے کہ سفر مدینہ تو وہ کرے جو پہلے اندھا گونگا بہرا بننے کی پریکٹس کر لے، ان مانو کر اندھا کہ کسی کے عیبوں پر نظر نہ جائے، غیر ضروری اشیاء پر نظر نہ ٹھہرے، محبوب کے لیے جا رہا ہے تو محبوب کے نظارے کرے، محبوب کے آثار کے نظارے کرے، ان مانو کر بہرا کہ مطلب خلاف شرع کو سنے ہی فالتو باتیں سنے ہی، ان مانو کر گونگا کہ غیر ضروری کوئی لفظ زبان سے نکالے، کاش ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. تو بہرحال یہ کہ مدینہ شریف میں ننگے پاؤں رہنے میں کوئی مضائقہ نہیں. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رگے مدینہ ہے غافل ذرا سو جاگ، رگے مدینہ ہے غافل ذرا سو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ کیا تشریف مؤثر کی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، او پاؤں رکھنے والے یہ کیا تشریف مؤثر کی ہے. اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں بزر سر کی ہے، اے خاک مدینہ تو ہی بتا کس طرح پاؤں رکھ کے یہاں، تو خاک پاس سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے، حسرت مدار کا تو جہاں بدلے ہر کی گئے. یہ سفر جو ہے یہ تو ادب و شوق کا سفر ہے, عشق و مستی کا سفر ہے, مگر اب کیونکہ صحبتیں نایاب نہیں تو کمیاب تو مارا رہے, اس وجہ سے افراتفری اس طرح دنیا داری کا ذہن بہت زیادہ, دنیا کی محبت اس لیے اب بس نفسا نفسی زیادہ دیکھی جاتی ہے. وہ ذوق و رقت جو کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں وہ اب اتنا نظر اللہ تعالیٰ عطا کرے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
حالت احرام میں کسی کے بال بکثرت گرتے ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
اسے صبر کرنا چاہیے. خود بخود اگر سارے جسم کے بال گر جائیں بغیر چھوئے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھے جب شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بال جھڑتے ہیں تو میں تو کبھی بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے دانت نہیں جھڑتے. بال جھڑنے سے تو نفسیاتی طور پر تکلیف ہوتی ہے, جسمانی طور پر تکلیف ہوتی ہے. اگر خدا نہ خدا دانت جھڑنے شروع ہو جائے تو جس کے دانت جھڑتے ہیں اس کو پوچھو کیا تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ کا بڑا کرم, اب کوئی کان سے نہیں سنتا, اب وہ واویلا کرتا ہے میں کان سے نہیں سنتا کان سے نہیں سنتا, اللہ کا کرم ہے کہ آنکھ سے دیکھتا ہے. اگر یہ آنکھ سے دیکھنا بند ہو گیا پھر کہاں جائے گا؟ تو کانوں سے بڑی نعمت آنکھیں سامنے آ رہی. تو جب کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے بڑی تکلیفیں بہت تھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. یہاں تک کہ سارے وجود میں تکلیف ہے, گھر میں بھی تکلیف, باہر بھی تکلیف, کاروبار میں تکلیف, ہر طرح کی تکلیف, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کفر والی بیماری سے محفوظ رکھا.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
آب زمزم پینے کا مستحب طریقہ ارشاد فرمائیں.
کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کرے, کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین سانس میں, مگر خوب پیٹ بھر کے کرے. حدیث شریف میں کہ ہمارے اور منافقین میں فرق یہ ہے کہ منافقین پیٹ بھر کے نہیں کرتے, جس کو کوئی عذر نہیں ہے اس پیٹ بھر کے. اور زمزم شریف کے فضائل یہ کہ جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے یہ اسی کے لیے, مثلاً یعنی کہ زمزم اس لیے پیا کہ میری بخشش ہو جائے, انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی, میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو اس طرح مطلب میری ماں کی بیماری دور ہو جائے, میرا مرض دور ہو جائے, جو نیتیں کریں گے کہ میں جو دعائیں کیا کروں وہ قبول ہوا کروں. حضرت مولانا صلی اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. یعنی اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. اس کے معنی یہ کہ یہی زمزم پی کر جنت کا سوال کر لو اللہ تعالیٰ سے, اسی زمزم کو پیتے ہوئے جامع کوثر کا بھی سوال کر لو. تو اس زمزم میں جنت کے بارے میں دعا کی قبولیت, جامع کوثر کے لیے بھی دعا کی قبولیت موجود ہے. ان مانوں کر اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. زمزم کے کنویں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. اب وہاں ٹیوب ویل لگا ہوا کنواں نظر نہیں آتا, کنویں کے اندر دیکھنا یہ داس نفاق ہے, نفاق اس سے دور ہوتا ہے, مگر اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کنویں شریف کے اندر دیکھنا. ہمارا دیکھ وہاں جو ٹیوب ویل لگی ہوئی ہے اور موٹے موٹے گلاس لگے ہوئے ہیں, وہ وہاں جا کر دعا مانگے. یہاں بھی پانی ضائع کرنا ہمیں گوارا نہیں, وہ آب زمزم پھر وہ جو ضائع ہوگا وہ کہاں جائے گا معلوم؟ گٹر میں جائیں گے. لیکن خیر وہاں بہت ضائع کرتے ہیں حجاج پر, تو اس لیے اپنی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت تھرماس ساتھ میں رہے پانی کا, اور اس میں مکہ مکرمہ میں زمزم رہے. اب وہاں زمزم نہیں پیے تو کہاں پیے. اسی طرح بعض لوگ وہاں کا فن کا کپڑا زمزم میں تر کر کے لاتے ہیں, مگر وہ بھی زمزم بہت ضائع کرتے ہیں. اب یہ بھاگے بھگے کیوں ایسا کرتے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ وہاں زمزم کا تر کر کے پھر اس کو نچوڑتے ہیں. زمزم مقدس ہے, اس کا تو انکار نہیں ہے. تو اسی زمزم کو آپ ساتھ لے لیں اپنے وطن میں بھی, اگر کفن کے کپڑے پہ زمزم بھگوئیں گے تبرک تو بنی جائے گا نا. وہیں زمزم میں دھونا اس نے سکھا دیا پتہ. وہ دیکھا دیکھی اس خان کے سامنے وہ خرید لیتے ادھر زمزم کا پانی بہت ضائع کرتے وہاں زندہ. یا تو اس طرح چلو ٹھیک ہے وہاں بھگو لے کہ وہ کپڑا جو مکہ مدینہ شریف کی فضاؤں کو چوم لے, آقا کی گلیوں میں گھوم لے. تو اگر یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ کپڑا بھی مدینے کا ہو جائے گا اس طرح مدینے گھوم کر, تو صحیح ہے کہ مکہ شریف میں زمزم تو اس کو ترک کر لیا, مدینہ شریف میں بھی گھما لیا, یا مدینہ شریف سے لے آئے کپڑا یا وطن سے لے گئے کپڑے, اور یہ سب عموماً باہر سے وہ چیزیں آتی ہیں. تو جو چیز جہاں سے بھی آئی مدینہ شریف میں آئی مدینہ کی ہو گئی سیدھی بات ہے. تو اس طرح مطلب کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ پورے کفن کو دھونا نچوڑنا یہ بالکل بہت ہی نادانی اور پانی ضائع کرنا گناہ ایک کا لاکھ. تو آپ اس پر مطلب آب زمزم جو اپنے ادھر کے کفن کا کپڑا اگر وہاں سے لیا مدینہ شریف کا یا یہاں سے لیا مدینے میں گھمایا, اس پر وہاں بے شک آب زمزم چھڑک دیں. چھڑکنے سے بھی تو جذب ہوگا نا, مقصود کپڑا تر کرنا. تو آپ کپڑے کو پھیلا کر اس پہ چھینک ڈالیں, پھر وہ جب چوس لے اس کو پھر چھینک ڈالیں, پھر جذب کر لیں, پھر ایک بھی قطرہ ضائع کیوں ہو, پورا کپڑا اپنا تر ہو جائے. حکمت عملی الحکمت و بالت المؤمن, حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. تو آپ کرنا ہو تو اس طرح کرنا, لوگوں کو دیکھا دیکھی کہ وہ نچوڑتے اور سکھاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, وہ بھیڑ چال ایک دوسرے کو دیکھتے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے عقل سلیم عطا فرمائے, زمزم کی قدر نصیب کرے.
والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.
صاحب استطاعت حاجی پر قربانی واجب ہوتی ہے, تو کیا وطن میں ان کے گھر والے اس حاجی کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, اگر وہ اجازت دے دیں گے مطلب میری طرف سے کر لینا. جیسے میں نے دوسرے ملکوں کا کہ بعض ملک کیسے میں نام بھول گیا ہوں کہ وہاں اجازت ہوتی نہیں قربانی کی, تو وہ اپنے وطن میں فون کر دیں یا وکیل کر دیں کسی کو, ہو سکتی ہے. مجبوری نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی یہاں آپ ہیں, آپ اگر ہند میں کوئی آپ کے دوست ہیں ابھی ان کو بول دیں آپ کی طرف سے قربانی کر دیں تب بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.
مدینہ اگر حاجی مسافر ہو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے؟
حج کی قربانی تو اس پر واجب ہے کہ وہ عام قربانیوں کی طرح نہیں ہے, عید کی قربانی کر رہے ہو تو شکرانی کہتے ہیں. البتہ وہ قربانی جو بقرعید کی قربانی ہے وہ مسافر حاجی پر واجب ہے چاہے وہ غنی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مدینہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا طریقہ ارشاد فرمائیں.
باب البقیع, اب یہاں سے حج کے دنوں میں جانے لیے تھے, ورنہ صحیح ہے کہ جب بھی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو قدموں کی طرف سے جائیں, پیچھے کے پیچھے سے نہ جائیں. بارگاہ رسالت میں حاضری سارے بزرگوں کے بزرگ ہیں آپ کو. اب باب السلام سے ہی حاضری دی جاتی ہے سر اقدس کی طرف سے, باب السلام سے مجبوری ہے. پہلے تو مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے دروازے پر آ کر تھوڑا سا رکے اور دل میں نیت کرے کہ میں داخلے کی اجازت لے رہا ہوں, اور الصلاۃ والسلام علیہ کے یا رسول اللہ عرض کریں. پھر جس طرح مسجد میں سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں داخلے کی، دعا پڑھ داخل ہو اور سراپا ادب بن کر آگے بڑھے، ادھر ادھر نہ دیکھے، مسجد کے نقش و نگار بھی نہ دیکھے. اگر شوق اجازت دے تو دو رکعت تحیت المسجد جبکہ وقت مکروہ نہ ہو شکرانے کے لفظ ادا کریں، اور جب یہ آگے بڑھیں گے تو پہلے ان جالی مبارک کے تین حصے، پہلے دو سوراخ آئیں گے جالی مبارک الٹے ہاتھ طرف کے، جالی مبارک یعنی دو سوراخ آئیں گے جالی مبارک کے، وہ خوبصورتی کے لیے بنے ہوئے. اس کے بعد دروازہ آئے گا چاندی کا، اس میں ایک اینگل بنا ہوگا سیدھے ہاتھ پر، مشرقی کونا کہلائے گا، مشرق اس طرح مشرق ہے. تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک، مطلب جب اس جالی مبارک کی طرف رخ کریں گے تو سیدھے ہاتھ پر ایک اینگل ہوگا، اس میں چاندی کے کیل بھی گڑے ہوں گے، وہ ہے مطلب مواجہ شریف کی علامت. وہاں بڑا سوراخ بھی ہے لیکن وہ بڑا سوراخ مواجہ شریف نہیں، چہرے اندر اس طرف نہیں بلکہ کیل کی طرف ہے. اوپر بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہوگا، اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیداری میں دیدار کیا تھا. چار ہاتھ دور رہے تقریباً دو گز، جالی مبارک کو چھونے کی کوشش نہ کریں کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں، اور سر جھکا کر صلاۃ و سلام عرض کریں. کتابوں میں جو لکھا ہے وہ یاد کر لیں تو بھی اچھا ہے. سلام عرض کریں، شفاعت کی بھیک مانگے یہ یاد کر لیں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، اور جو دعا مانگنی وہ دعائیں مانگیں قبولیت کی جگہ. پھر تھوڑا سا سیدھے ہاتھ پر سر کے دو سوراخ ہوں گے، وہ جو بڑے سوراخ تھے اس کے مقابلے میں کچھ چھوٹے ہوں گے. تو پہلا جو سوراخ ہے یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواجہ چہرے پاک کی طرف نشان نہیں کرتا، وہاں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرے. پھر تھوڑا اور سیدھے ہاتھ پر ہی سر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مواجہ شریف آئے گا، وہی چھوٹا سا سوراخ بنا ہوگا، تو اس کے آگے بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرے. پھر تھوڑا اپنے الٹے ہاتھ پہ سرک کر دونوں چھوٹے سوراخوں کے بیچ میں آ جائیں، اور جمع کے سیدھے میں دونوں صحابہ کو سلام عرض کرے رضی اللہ عنہ. یہ سارے سلام کے سیدھے کتاب میں لکھے ہوئے نفی الحرمین میں، مگر وہاں کتاب دیکھ کر سلام عرض کرنا عجیب سا لگتا ہے. جیسے کسی بزرگ کی بارگاہ میں آپ جائیں تو کتاب دیکھ کر ان کے لقب بولیں اور سلام کریں تو یہ عجیب سا لگتا ہے. زبانی جو بھی یاد ہو آنکھیں بند کر کے سلام عرض کریں، دیکھ کر بھی کریں تو بھی ہر دن یہ جائز ہے، اور دعائیں کریں. یہ سب جو ہے دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے کعبے کو پیٹھ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ کعبے کا کعبہ ہے، سرکار جو ہمارے کعبے کا کعبہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.